वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा के एक प्रोग्राम के साथ अंजुम हैरल गिल हाजिर है। पाकिस्तान में रात के 11, भारत में 11:30 और यहां हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन का 1 बजा है। हस्बे मामूल आगाज करते हैं आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। सबसे पहले पाकिस्तान।
कश्मीर में मुसलमान अस्कर पसंदों के साथ एक खून रेज झड़प के दौरान एक भारतीय फौजी ऑफिसर और पुलिस वाला हलाक, दो अस्करियत पसंद भी काम आ गए। मैं हूं यूसुफ जमील, श्रीनगर से रिपोर्ट पेश की जाएगी थोड़ी देर के बाद।
जनूबी एशिया।
मनशियात की स्मगलिंग की रोकथाम और इस मसले से जुड़े दीगर मसाइल से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। इस्लामाबाद में इलाकाई कॉन्फ्रेंस के शुरका का मौकफ। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक, तफसीलात कुछ देर बाद।
और आलमी खबरों में, इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में दुबई की एक एयरलाइन की परवास पर मंगल के रोज फायरिंग के बाद मुतादिद एयरलाइनों ने बगदाद के बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे के लिए अपनी परवाजें मंसूख कर दी हैं। और जापानी मगवी केंजी गोटो जोगा को उर्दन के हवाबाज मुताल्ला कैसिस बे की तस्वीर उठाए दिखाया गया है, जिसमें वो अपने मुतालबे को दोहरा रहे हैं कि मगवियों की रिहाई के बदले जेल में बंद खुशकुश बम्बार साजिदा को रिहा किया जाए। और अब खबरें तफसील के साथ। अमरीकी सदर बराक ओबामा भारत का 3 रोजा दौरा मुकम्मल करके नई दिल्ली से सऊदी अरब रवाना हो गए। सदर ओबामा ने नई दिल्ली में मसरूफ दिन गुजारे और कई तकरीबात में हिस्सा लिया। उन्होंने अमरीका और भारत के दरमियान मजीद मुस्तहकम ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। इस बारे में नई दिल्ली से सुहेल अंजम की रिपोर्ट।
ये थे अमरीकी सदर बराक ओबामा, जो नई दिल्ली के पुरहजूम सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में सामईन से खिताब कर रहे थे। वो भारत का अपना मसरूफ तरीन 3 रोजा दौरा मुकम्मल करके सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए। उन्होंने अपनी अहलिया और अमरीका की खातून अव्वल मिशेल ओबामा के साथ पालम एयरपोर्ट पर अपने तैयारे एयरफोर्स वन के दरवाजे पर खड़े होकर भारतीय अवाम को दस्त बस्ता नमस्ते कहा। इससे कबल उन्होंने अपने आखिरी प्रोग्राम में नई दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में एक पुरजोश और पुरमग़ज़ तकरीर की। उन्होंने नमस्ते से अपनी तकरीर का आगाज किया और जय हिंद पर खत्म किया। सामईन से पूर ऑडिटोरियम में, जिसमें नौजवानों की अक्सरियत थी, बराक ओबामा ने बहुत बहुत धन्यवाद कहकर और बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की एक फिल्म के मकबूल डायलॉग सिनोरीटा, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें बोलकर लोगों के दिल जीत लिए। उन्होंने अपनी तकरीर में भारत के आम शहरी से अपना ताल्लुक कायम करने की कोशिश करते हुए भारत और अमरीका के माबैन मुश्तरक कदरों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं भारत में अमरीकी आवाम की तरफ से दोस्ती का पैगाम लेकर आया हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया कि ये मेरा पुख्ता यकीन है कि अगर ये दोनों जमहूरियतें एक साथ खड़ी हो जाएं तो हमारे आवाम को मजीद मौके और रोजगार मिलेंगे और न सिर्फ ये दोनों मुल्क बल्कि पूरी दुनिया मजीद महफूज हो जाएगी।
So from these reasons, India and the United States are not just natural partners. I believe America can be India's best partner.
बराक ओबामा ने कहा कि भारत और अमरीका सिर्फ फितरी शरीकेकार नहीं हैं, बल्कि अमरीका भारत का बेहतरीन शरीकेकार बन सकता है। अमरीकी सदर ने अपनी तकरीर में मजहबी आज़ादी पर जबरदस्त जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत उसी वक्त कामयाब होगा जब वो मजहबी खतूत पर तकसीम ना हो। भारत के आईन की दफा 25 कहती है कि तमाम शहरी बराबर हैं और उन्हें अपने मजहब पर चलने, उस पर अमल करने और उसको फरोग देने की आज़ादी है। उन्होंने कहा,
We have Hindus and Muslims, Christians and Sikhs and Jews and Buddhists and Jains and so many faiths. And we remember the wisdom of Gandhiji, who said, "For me, the different religions are beautiful flowers from the same garden."
Barack Obama ने कहा कि हमारे दोनों मुल्कों में हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, यहूदी हैं, बौद्ध हैं और बहुत से अकायद को मानने वाले लोग हैं। इस मौके पर हम गांधी जी को याद करते हैं, जिन्होंने कहा था कि ये मुख्तलिफ मजाहिब एक ही गुलशन के अलग अलग फूल हैं, लिहाजा सबको इंसाफ मिलना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे इन दोनों मुल्कों में और दुनिया के तमाम मुल्कों में इस बुनियादी आज़ादी को बरकरार रखना हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और आवाम की भी। उनका ये बयान इसलिए काफी अहम है कि भारत में हिजब इख्तलाफ का इल्जाम है کہ جب سے ملک میں بی جے پی کی قیادت میں حکومت قائم ہوئی ہے ہندوتو نواز عناصر اور گروپوں کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں اور ان کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی۔ براک اوباما کی اس تقریر کے بعد بعض اپوزیشن لیڈروں نے اس بارے میں حکومت سے سوال بھی کیے۔ امریکی صدر نے خواتین کے احترام اور ان کی تعلیم و ترقی پر بھی زور دیا اور کہا کہ بہت سی باتیں صرف امریکہ اور بھارت میں ہو سکتی ہیں۔ ان کی اس بات پر خوب تالیاں بجیں کہ ایک باورچی کا پوتا امریکہ کا صدر اور ایک چائے والا بھارت کا وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ پوری تقریر کے دوران سامعین نے متعدد بار تالیاں بجا کر براک اوباما کی باتوں کی تائید کی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکی صدر کے بھارت کے دورے کے نتائج کے بارے میں ہمارے ساتھی دیپک دوبھال نے ممتاز تجزیہ کار سوہا سنی حیدر سے ان کے تاثرات معلوم کیے، جو اخبار دی ہندو کی ڈپلومیٹک ایڈیٹر ہیں۔ اس بارے میں ان کی رپورٹ۔
یہ دورہ جو تھا وہ، اس کو آپ کیا مانیں گے؟ اگر ہم سب کچھ دیکھیں کیا کیا ہوا، اگر آپ ریپ کر سکیں ہمارے لیے، یہ جو دو تین دن ایک دم رہے۔
آئی تھنک دو تین دن میں جو پریزیڈنٹ اوباما کے وزٹ نے دکھایا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے بیچ میں جو سمبندھ ہیں اب اتنے گہرے ہیں کہ یہاں سے آپ اگر نیوکلیئر پہ دیکھ لیں، بزنس پہ دیکھ لیں، ڈیفینس پہ دیکھ لیں، ہر فیلڈ میں ان دونوں کے بیچ میں سمبندھ بہت ہی گہرے ہوئے ہیں۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ یہ دو تین دن میں انہوں نے دکھایا ہے کہ وہ انڈیا پہ زیادہ توجہ دینا چاہتے ہیں۔ اب جو ڈیلز ایکچولی نکلی ہیں وہ اگلے کچھ مہینوں میں ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کے کیا معنی ہیں، لیکن جس طرح سے پریزیڈنٹ اوباما نے ایڈریس کیا ہے انڈیا میں، جس طرح سے وہ ریپبلک ڈے پہ بھی آئے تھے، فرسٹ ٹائم جو امریکن پریزیڈنٹ یہاں آئے ہیں اور ان کے لیے بھی فرسٹ ٹائم ہے کہ اوباما خود کسی نیشنل ڈے پہ گئے ہیں، تو مجھے لگتا ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ان دو سال جو بچے ہیں ان کے کاریکال میں، ان دو سال میں وہ انڈیا پہ توجہ دینا چاہتے ہیں۔
اگر ہم بلز کی بات کریں، مطلب بزنس کی بات کریں، تو اس کے لحاظ سے دورہ کامیاب ہے؟
آئی تھنک نیوکلیئر ڈیل پہ جو انہوں نے خود بریک تھرو بلایا ہے وہ کافی اہم ہے، لیکن جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے یہ جو ڈیلز ہیں یہ اب پارلیمنٹ میں کھلیں گی، جب تک ان پہ پوری پولیٹیکل اور لیگل اسکروٹنی نہ ہو میں سوچتی ہوں تھوڑا مطلب جلد بازی ہوگا کہنا کہ یہ سکسیس ہے۔ جہاں تک ڈیفینس پہ ہے یہ کامیاب ہوئی ہیں، بزنس پہ ہم نے جو دیکھا ہے دونوں نے کہا ہے کہ وہ ایک ساتھ چلنا چاہتے ہیں، تو یا تو وہ انویسٹمنٹ ٹریٹی پہ ہو یا آئی پی آر ایشوز پہ ہو یا آپ دیکھ لیں H-1B ویزاز کا جو معاملہ ہے، مسئلہ ہے، اس پہ ہو، انہوں نے کہا ہے کہ ایک ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس دور میں ان کو کامیابی نہیں ملی ہے۔
تو کل ملا کے دورہ مطلب آپ ہر لحاظ سے کامیاب بولیں گے؟ جتنی ایکسپیکٹیشنز تھی وہ، جتنی امیدیں تھیں یہاں ہندوستان کے اندر یا پالیسی سرکلز میں، وہ پوری ہوئی ہیں کیا؟
آئی تھنک یہ پوری ہوئی ہیں، اور اتنا بھی ایکسپیکٹیشن اچھا نہیں ہے جب یہ دو نیتا تھے، لیڈرز تھے، چار مہینے پہلے ہی ملے ہیں، اس کے بعد چار مہینے بعد جب ملنا اور کوئی نئی مطلب اناؤنسمنٹ کرنا اس میں بہت ہی مشکل ہے، لیکن جہاں تک وہ دکھانا چاہتے تھے کہ وہ ایک ساتھ ہیں، قدم قدم چلیں ساتھ ساتھ، یہ کہنا چاہتے تھے، اس میں کافی کامیاب ہوئے ہیں۔
دلی سے وائس آف امریکہ کے لیے میں دیپک دوبھال۔
امریکہ کے صدر براک اوباما 30 رکنی وفد کے ہمراہ منگل کو سعودی عرب پہنچ گئے، جہاں وہ سابق فرما روا عبداللہ بن عبدالعزیز کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر اوباما کے ہمراہ سعودی عرب جانے والے وفد میں موجودہ انتظامیہ کے عہدیداروں اور قانون سازوں کے علاوہ سابق صدر کے ادوار کے سینئر عہدیدار بھی شامل ہیں۔ اسلام آباد میں انسداد منشیات کے بارے میں 2 روزہ علاقائی ورک شاپ شروع ہو گئی، جس میں ایران، افغانستان اور پاکستان کے علاوہ 20 دیگر ملکوں کے نمائندے شریک ہیں۔ اس بارے میں محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان، افغانستان، ایران اور 20 سے زائد دیگر ممالک نے منشیات کی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسداد منشیات و جرائم اور پاکستان کی انسداد منشیات فورس کے مشترکہ تعاون سے اسلام آباد میں منگل سے 2 روزہ علاقائی کانفرنس کا آغاز ہوا۔ علاقائی سطح پر منشیات کی اسمگلنگ کی گزرگاہوں اور ان کے قریب واقع متاثرہ ممالک کے مسائل پر اپنی نوعیت کا یہ پہلا سیمینار ہے، جس کا مقصد منشیات کی اسمگلنگ باعث جنم لینے والی خرابیوں اور اس کے معاشرے پر ہونے والے منفی اثرات کی نشاندہی کے علاوہ ان کا حل تلاش کرنا ہے. پاکستان کے وزیر مملکت برائے امور داخلہ و انسداد منشیات بلیخ الرحمان نے افتتاحی اجلاس کے بعد وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اقوام متحدہ کا ادارہ برائے انسداد منشیات پاکستان کو پوست سے پاک ملک قرار دے چکا ہے، لیکن پاکستان کے راستے منشیات کی اسمگلنگ ملک کے نوجوانوں کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے.
پاکستان کے اندر جو پاپی کی کاشت تھی اس کو روکا ہے، اور اس کی وجہ سے الحمدللہ یو این او ڈی سی نے پاکستان کو پاپی فری کنٹری کا سٹیٹس دیا ہے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہوئی، لیکن ہمارے جو ریجنل پاکستان کا انوائرمنٹ ہے جہاں افغانستان میں بہت بڑی تعداد میں پاپی جو ہے وہ کاشت ہوئی، اور اس کے علاوہ اور بھی ڈرگز جو ہیں جو یورپ سے بھی کچھ میٹیریلز جو ہیں وہ جب سمگل آؤٹ ہونے کے لیے پاکستان کا راستہ لیتے ہیں یا یہاں تک پہنچتے ہیں مختلف بارڈرز کے ذریعے، تو وہ ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے ان کو روکنا، پھر ان کی پاکستان میں ابزارپشن، اور پھر ان کو دوبارہ ایکسپورٹ ہونے سے روکنا. اور یہ چیلنج اس لیے بہت بڑا ہے کہ جو میٹیریل جہاں پہ استعمال ہوتا ہے ہمارا نوجوان جو ہمارا سب سے قیمتی احساس ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے.
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسداد منشیات کے پاکستان میں سربراہ سیزر گوڈیز نے کہا کہ منشیات کی روک تھام ایک مشترکہ ذمہ داری ہے، اور اس ضمن میں عالمی ادارہ اپنا مرکزی کردار ادا کرتا رہے گا.
افغانستان پروڈیوسز 90% آف دا افغان اوپیٹس ان دا ورلڈ اینڈ یوزز پاکستان ایز دا پریفرڈ روٹ. پاکستان ابزوربز اراؤنڈ 45% آف دوز اوپیٹس اینڈ وچ گو آنورڈز ٹو دس ساؤدرن روٹ فار.
سیزر گوڈیز نے کہا کہ دنیا بھر میں پوست کی کاشت میں سے 90% افغانستان میں پیدا ہوتا ہے، جسے بیرونی دنیا میں اسمگل کرنے کے لیے پاکستان کو ایک ترجیحی راہداری کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسداد منشیات کے سربراہ کے مطابق پاکستان کے راستے اسمگل کی جانے والی منشیات میں سے 45% اسی ملک میں استعمال ہو جاتی ہیں. پاکستان میں انسداد منشیات فورس کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل خاور حنیف نے کہا کہ کانفرنس کے شرکا کو یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کس طرح منشیات کی اسمگلنگ سے متاثر ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی انسداد منشیات فورس کی کل تعداد 2500 اہلکاروں پر مشتمل ہے، اور ان کے بقول افغانستان کے ساتھ طویل سرحد کی نگرانی کے علاوہ اندرون ملک منشیات کی اسمگلنگ روکنے کے لیے بہت سے وسائل کی ضرورت ہے.
ہم پاکستان ایک وکٹم ملک کے طور پہ ابھرے ہیں اس گناہ کی وجہ سے جو کہ ہم نے نہیں کیا. ہم خود پاپی فری اسٹیٹ ہیں، لیکن ساری کے سارے او پی ایٹس افغانستان میں پیدا ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم نہ صرف لوگ اپنے افیکٹ ہو رہے ہیں بلکہ دنیا میں اگر خدا نخواستہ یہاں سے کوئی ڈرگ پاکستان سے جاتے ہوئے پکڑی جاتی ہے تو ہم بدنام بھی ہوتے ہیں. اتنا بڑا یہ پرابلم ہے ملک میں کہ ہر بندہ ہمیں یہ پوچھتا ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو لوگوں کو بتانا بھی تھا کہ ہمارے پورے ملک میں ٹوٹل 2500 بندہ ہے، وہ کہاں کہاں پہ جائے گا، کیسے کام کرے گا جب تک کہ آپ سب لوگ ساتھ نہ دیں.
کانفرنس میں شریک ممالک کے نمائندوں نے خطے میں منشیات کے پھیلاؤ کے اسباب جاننے اور اس کے سدباب کے لیے متعلقہ اداروں کی استعداد بڑھانے، انسداد منشیات کے لیے کیے گئے اقدامات کو مزید فعال بنانے کے علاوہ عوامی سطح پر آگاہی پیدا کرنے کے لیے ذرائع ابلاغ کے مؤثر کردار پر بھی زور دیا. شرکا نے اس توقع کا اظہار بھی کیا کہ اس کانفرنس سے منشیات سے متعلقہ مسائل کے ادراک اور علاقائی رابطوں کی راہ ہموار ہوگی. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے وزیر اطلاعات پرویز رشید نے کہا ہے کہ پاکستان میں صحافیوں کو دہشت گردوں کی طرف سے مختلف قسم کی دھمکیوں کا سامنا ہے، اور وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے میڈیا کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس بارے میں ناصر محمود کی رپورٹ.
وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف حالت جنگ میں مبتلا پاکستان میں صحافیوں کو جہاں اپنے تحفظ سے متعلق خدشات لاحق ہیں، وہیں ان کی پیشہ وارانہ ذمہ داریاں بھی مزید بڑھ گئی ہیں. منگل کو اسلام آباد میں صحافیوں کے تحفظ سے متعلق ایک بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ صحافیوں کو لوگوں کو معلومات فراہم کرنا ہوتی ہیں، جن کی انجام دہی کے لیے موافق ماحول کی فراہمی ازحد ضروری ہے، جس کے لیے حکومت نے متعدد اقدامات کیے ہیں.
If journalists are not safe, media cannot be safe and journalism cannot be professional. Let me assure you.
ان کا کہنا تھا کہ اگر صحافی محفوظ نہیں ہوں گے تو ذرائع ابلاغ محفوظ نہیں ہوں گے، اور صحافت پیشہ وارانہ انداز سے نہیں کی جا سکے گی. میں یقین دلاتا ہوں کہ حکومت صحافتی برادری کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے، اور اس کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں. ان کے بقول صحافتی تنظیموں کے ساتھ مل کر صحافیوں اور میڈیا ہاؤسز کے تحفظ کے لیے لائحہ عمل ترتیب دیا جا رہا ہے، جبکہ کام کے دوران اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے صحافیوں کی تربیت کا بندوبست بھی کیا گیا ہے. انہوں نے پاکستان میں ہلاک ہونے والے صحافیوں کے لواحقین کے لیے 10 لاکھ روپے مالی اعانت فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ صحافیوں کے تحفظ اور حقوق کے لیے کام کرنے والی مقامی و بین الاقوامی تنظیمیں پاکستان کو صحافیوں کے لیے ایک خطرناک ترین ملک قرار دیتی آئی ہیں۔ گزشتہ سال دنیا میں سب سے زیادہ صحافی پاکستان میں مارے گئے، جن کی تعداد 14 بتائی گئی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے پاکستان حالیہ برسوں میں صحافیوں کے لیے خطرناک ملک بن چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں مصروف ہے اور ایسے میں صحافیوں کے لیے بھی مشکلات بڑھ گئی ہیں، کیونکہ ان کے بقول دہشت گرد صحافتی برادری کو اپنے موقف کی تشہیر کے لیے دھمکاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے ذرائع ابلاغ سے درخواست کی کہ وہ انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں حکومت کا ساتھ دیں اور معاشرے میں پائے جانے والے اضطرابی تاثر کو زائل کر کے دہشت گردی کے خلاف قومی رائے عامہ کو ہم آہنگ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ صحافیوں کی مقامی تنظیمیں بھی یہ کہتی آئی ہیں کہ پاکستان کو درپیش مخصوص حالات میں صحافیوں کے لیے کام کرنا انتہائی مشکل ہے اور انہیں فرائض کی انجام دہی کے دوران شدت پسندوں اور سیکورٹی اداروں کی طرف سے دباؤ کا سامنا رہتا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں نے انٹرنیٹ پر جاری کیے جانے والے اپنے ایک پیغام میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جاپانی اور اردن کے مغوی کو ہلاک کر دینے کی دھمکی دی ہے۔ پیغام میں جاپانی مغوی کینجی گوٹو جوگو کو اردن کے ہواباز متا الکسیسبے کی تصویر اٹھائے دکھایا گیا ہے۔ اپنے پیغام میں گوٹو نے اپنے مطالبے کو دہرایا ہے کہ مغویوں کی رہائی کے بدلے میں جیل میں بند خودکش بمبار خاتون ساجدہ کو رہا کیا جائے۔ کینجی گوٹو کا کہنا تھا،
I'm Kenji Goto Jogo, too wrinkled, the people of Japan and the Japanese government.
میں کینجی گوٹو ہوں، مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ میرا آخری پیغام ہے اور مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ میری رہائی کے راستے میں واحد رکاوٹ اردن کی حکومت کی جانب سے ساجدہ کی رہائی میں تاخیر ہے۔ جاپانی حکومت کو بتائیں کہ وہ اردن کی حکومت پر ہر طرح کا دباؤ ڈالیں۔ وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، میرے بدلے اس کی رہائی ہوگی۔ اس میں نہ سمجھنے والی بات کیا ہے، وہ ایک عشرے سے جیل میں بند ہے اور میں صرف چند مہینوں سے قید میں ہوں۔ میرے بدلے اس کی رہائی ایک سیدھا سا سودا ہے۔ اردن کی حکومت کی جانب سے مزید تاخیر کے معنی ہیں کہ وہ اپنے ہواباز کی ہلاکت کی ذمہ دار ہوگی، جس کے بعد میری جان لی جائے گی۔ میرے پاس صرف 24 گھنٹے ہیں۔ جاپان کے نائب وزیر خارجہ یوشیدے ناکایاما شدت پسند گروپ داعش کی جانب سے یرغمال بنائے گئے جاپانی شہری کی بازیابی کے لیے اردن پہنچے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دونوں ملک مل کر نہ صرف جاپانی شہری کینجی گوٹو کو رہا کروا سکتے ہیں، بلکہ عسکریت پسندوں کے زیر قبضہ اردن کے پائلٹ کو بھی بازیاب کروا سکتے ہیں۔ اس بارے میں ایک رپورٹ۔
سر، آپ اس وقت بھی ریاض میں ہیں، جہاں امریکہ کے صدر براک اوباما اپنے وفد کے ساتھ پہنچے ہیں تاکہ آن جہانی شاہ عبداللہ کی وفات پر شاہی خاندان سے تعزیت کریں۔ سر، کچھ بتائیے اس بارے میں۔
صدر اوباما اور ان کی وائف مشیل اوباما وہ یہاں آئے ہیں اور دے ور میٹ ایٹ دی ایئرپورٹ، اور ان کے جو فارمل جو پروسیجر اور پروٹوکول کے بعد وہ اپنے گیسٹ ہاؤس کی طرف چلے گئے۔ میرے خیال میں ان ایڈیشن ٹو کنڈولنس جو تعزیہ دیں گے، دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ وہ یہاں موجود ہیں تو 4-5 ریجنل ٹاپکس پر کافی فوکس ہوگا۔ ایک تو آئی ایس آئی ایس، پھر سیریا پر، پھر جو اندرونی حالات ہیں جو یمن کے، ایران کے ریلیشن شپ، بائی لیٹرل ریلیشن شپ۔ تو میرے خیال میں ہی ول یوز دس میٹنگز اور یہ ان کی جو ٹریول جو یہاں آئے ہیں کافی سبجیکٹس پر، سو اٹ ول بی آلسو پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک میٹنگ۔
کہ صدر اوباما خاص طور پر انہوں نے اپنا بھارت کا دورہ مختصر کیا اور اس کے بعد سعودی عرب ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے، آپ کے خیال میں اس وقت اور اس سارے تناظر کے اندر، جبکہ بھارت میں بھی اس دورے کے بارے میں بہت زیادہ امیدیں وابستہ تھیں، توقعات بھی تھیں، اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ 3 روز ان کا دورہ بھی رہا، تو لیکن اس سارے کو مختصر کر کے یہاں پر آنا اور ڈیلیگیشن کو قیادت کرنا، آپ کے خیال میں اس دورے کی اہمیت کیا ہے؟
اس کی اہمیت یہ ہے، اوباما اور امریکن ایڈمنسٹریشن، امریکہ سعودی عرب پر کافی فوکس کر رہا ہے کہ سعودی عرب ناٹ اونلی از آئل پروڈیوسنگ کنٹری، یا ان کے کافی امریکن سمجھتے ہیں گیس اسٹیشن، بٹ ایز اے لیڈر آف عرب ورلڈ، جس میں آج کل اسٹیبلٹی ہے، جس میں آج کل اتنے گڑبڑ نہیں ہوئی، اندرونی گڑبڑ نہیں ہوا، پھر جس کی آواز عالم اسلامی نے تو اس کے پوری امپورٹنس میں تو آئی ایم شیور کہ ہندوستان میں آج کل آج وہ کافی ڈس اپوائنٹڈ ہیں کہ اتنا انہوں نے ہائپ کیا تھا کہ صدر اوباما آ رہے ہیں اور لکھ رہے ہوں چار مہینے سے اینڈ سڈنلی ٹو کٹ. ایک تو کنڈولنس کے لیے, لیکن مور دین کنڈولنس نئی لیڈرشپ کے ساتھ یا نئی کنگ کے ساتھ کوئی نہ کوئی رپروچمان اور یا کوئی اوپننگ آف اے برج. تو میرے خیال میں اس کی یہ اہمیت ہے, سعودی عرب کی اہمیت ان دا آئیز آف امریکہ.
ڈاکٹر موئید یوسف, اب صدر سعودی عرب کے دورے پر ہیں, بھارت کا دورہ انہوں نے مختصر کیا اور تعزیت کے لیے سعودی عرب گئے ہیں اور جہاں پر وہ شاہ سلمان اور شاہی خاندان سے ملاقات کر رہے ہیں. امریکی حکام میں ان کا بھی کہنا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ اہم امور پہ تبادلہ خیال ہوگا, حالانکہ دورہ بڑا مختصر ہے. تو اس وقت اس دورے کی اہمیت کے بارے میں آپ کہیں گے امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کے تناظر میں.
جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے, دیکھیے اس وقت ایک نئے لیڈر آئے ہیں, ان کو جو ہے زیادہ نہیں جانتی دنیا کے جو لیڈران ہیں, تو بہت ضروری تھا امریکہ کے لیے سعودی عرب, کیونکہ جو حالات اس وقت سیریا میں ہیں, ایران سے کشیدگی ہے سعودی عرب کی, تو یہ سگنل ہے صدر اوباما کا کہ وہ نئے جو بادشاہ ہیں سعودی عرب کے, ان کے ساتھ مل کے اسی طرح کام کرنا چاہیں گے جس طرح انہوں نے عبداللہ صاحب کے ساتھ کیا تھا اس سے پہلے. تو یہ اس لیے وہ سگنل انہوں نے دیا ہے. باقی میرے نزدیک اتنا چھوٹا دورہ ہے, اس میں کوئی باہمی امور پہ تو شاید بات نہ ہی ہو, صرف یہ ایک بہت امپورٹنٹ سمبل ہے دنیا کے سب سے پاورفل ملک کے لیڈر کی طرف سے کہ وہ سعودی عرب کو اپنا ایک بہت ہی امپورٹنٹ پارٹنر, بہت اہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں پارٹنر.
بیسی جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
یہ تھا پروگرام آج کے موضوع میں صدر اوباما کے سعودی عرب کے دورے کے بارے میں. میزبان بہجت جیلانی سے ممتاز عرب تجزیہ کار خالد المعینہ اور یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس کے ایشیا پروگرام کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مئید یوسف کی بات چیت.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
نئی دلی کے سری فورٹ میں صدر اوباما نے بھارتی عوام خصوصاً متوسط اور غریب افراد کے بارے میں اظہار خیال کیا. اس سلسلے میں انہوں نے ایک غریب نوجوان کا خصوصاً ذکر کیا. اس تقریب کا آنکھوں دیکھا حال نئی دلی سے ہمارے ساتھی دیپک ڈوبھال کی رپورٹ میں.
آ جا رے بھلے کتنے لمبے ہو رستے ہو, تھک نہ تیرا یہ تن ہو.
فلم لگان کا یہ گانا دلی کے سری فورٹ آڈیٹوریم میں ٹھیک اس وقت بجا جب صدر براک اوباما نے اپنی تقریر ختم کی اور اسٹیج سے اتر کر لوگوں سے ملنے پہنچے. جو لوگ انہیں سننے آئے تھے ان میں سے زیادہ تر جوان تھے, یعنی اسکول کالجوں کے بچے, اور ان کے جوش کو دیکھتے ہوئے لگ رہا تھا کہ وہ صدر براک اوباما سے خاصے متاثر تھے. اوباما نے اپنی تقریر میں جوان لوگوں کی مشکلیں, ضرورتیں اور سپنوں پر زور دیا. انہوں نے بھارت کے غریب خاندان کا ذکر کیا جس کا جوان لڑکا وشال پڑھنا چاہتا ہے اور زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے.
Vishal, and his father works as a stone layer farther away, but...
وشال اور اس کے والد 2010 میں ہمایوں کے مقبرے پر صدر براک اوباما اور مشیل اوباما سے ملے تھے. آج اس خاندان کو وہ اپنے ساتھ سری فورٹ بھی لائے اور اس سے پہلے ان سے الگ سے بات چیت بھی کی. صدر براک اوباما نے اس خاندان کو محنت اور آگے بڑھنے کی خواہش کے نمونے کے طور پر پیش کیا.
And we're grateful that Vishal and his family joined us today. We're very proud of him.
تقریر ختم ہونے کے بعد ہم نے اس خاندان کے سبھی لوگوں, وشال, وشال کے والد رامداس, والدہ گیتا اور بہن خوشبو سے بات چیت کی.
میرا نام رامداس ہے سر.
آپ کیا کرتے ہیں, دلی کب آئے, آپ کا کام کیا ہے؟
میں سر آج سے 29 سال پہلے آیا تھا جب مزدوری کر رہا تھا, اور آج بھی میں مزدوری کر رہا ہوں, ڈیلی بیس پہ کام کر رہا ہوں اور اسٹون کٹر مستری کا کام کر رہا ہوں سر. اس ٹائم پر میں اجین میں ہوں سر.
کبھی سوچا تھا آپ نے اوباما سے ملاقات ہوگی؟
سر میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا.
خوشبو,
خوشبو آج 20 منٹ کے لیے ملے, کیا کیا باتیں ہوئی؟
ہم لوگوں کی نارملی بات ہوئی, وہ انہوں نے ہمارے فیوچر کے بارے میں تھوڑا بہت پوچھا, ہماری فیملی بیک گراؤنڈ
और ऑल द बेस्ट किया हम लोगों को।
विशाल ये बताइए, आज आप दोबारा मिले बराक ओबामा से, कितने बदल गए बराक ओबामा?
जी वो तो ज्यादा ही नहीं बदले, मैं काफी बदल गया हूँ। पहले बहुत छोटा था जब मैं उनसे मिला था, 12 साल का था।
अच्छा ये बताइए आपने अपने बच्चों को पढ़ाया कैसे, क्योंकि आपके बच्चे पढ़ रहे के लग रहा है कि वो अंग्रेजी भी बोल रहे हैं।
सर ऐसा है कि पहले सरकारी में पढ़ते थे और अब भी मतलब ये है कि थोड़ा बहुत कहीं से मतलब वो स्कूल से हमें थोड़ा बहुत वो मिला, इसके बाद में फिर हमने वहाँ स्कूल में भेज दिया। सर
मेरा गीता नाम है।
आप क्या करती हैं?
मैं घर में रहती हूँ, घर का ही काम करती हूँ।
अच्छी बताइए, आपने अपने बच्चों को पढ़ाया, आज की तारीख में अगर मैं पूछूं तो आपको घर चलाने के लिए क्या आप चला पाती हैं, क्या दिक्कतें होती हैं, क्या मुश्किलें होती हैं, या आसानी से चल जाता है?
आसानी से नहीं चलता, कितनी दिक्कत होती वो मैं ही जानती, कैसे कैसे अपने बच्चों को पढ़ाती वो मैं जानती, मैं घर का खर्च करती मैं ही जानती, कैसे तकलीफों से उठाती हूँ मैं, कैसे पढ़ाती, कैसे बच्चों की ख्वाहिश पूरी करती, क्या क्या देना पड़ता क्या नहीं देना पड़ता वो सब।
इस सब के बावजूद आज आपको बराक ओबामा से मिलने का मौका मिला, कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा लगा, लेकिन आगे ये है कि अच्छा तो लगा लेकिन यही नहीं रह जाए। मैं ये सोचती हूँ कि इतनी मुसीबत से, इतनी तकलीफ से मैंने अपना घर चलाया, अपने बच्चों को पढ़ाया, तो मेरे बच्चे भी कुछ जो प्रधानमंत्री हैं वो भी सोचे मेरे बच्चों के बारे में कि सर्विस दें और मेरे बच्चों को आगे भी, जैसे मैं खर्चा नहीं उठा पा रही बड़े कॉलेज का, तो मेरे बच्चे को हेल्प मिले।
अच्छा ये बताइए कि जो ओबामा हैं, जो बराक ओबामा आपसे मिले, तो बराक ओबामा का आपने परिवार वालों को, आपको कभी उम्मीद थी कि मिलेंगे, और कभी आप क्या बताएंगी उनको जाके, क्या क्या बताएंगी?
तो सुबह तक उम्मीद नहीं थी और ना मुझे लग रहा था कि हम लोग मिलेंगे, हम जैसे लोगों को कौन बुलाएगा, कौन देखेगा, तो हमें उम्मीद ही नहीं थी, तो इसीलिए मुझे मिलकर तो बहुत खुश हो रही और मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं यहाँ तक आई हूँ।
जो आपको क्या लग रहा है, स्टार हो गए?
बिल्कुल, तो इंडिया का तो छोड़ो, इंटरनेशनल स्टार हो गए।
दिल्ली से वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए मैं दीपक दोभाल।
प्रोग्राम खत आपके हर इतवार को पाकिस्तान में रात 9:30 से 10, भारत में 10 से 10:30 और वाशिंगटन में दिन 12:30 से 1 बजे तक। सुनिए अपने खतों के जवाब ईमेल और फेसबुक के पैगाम मुदस्सरा मंजर के साथ। वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्रामों के बारे में अपनी राय दीजिए और शामिल हो जाइए हमारे लाइव शो में। मुफ्त कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0800-777-89।
पाकिस्तान में फिल्मी सनत की मारूफ शख्सियत, मुसन्निफ, सहाफी और अदीब अली सुफियान आफाकी मंगल की शाम लाहौर में इंतकाल कर गए। उनके फन और शख्सियत के बारे में लाहौर से अफजल रहमान की रिपोर्ट।
सहाफत, अदब और फिल्मी दुनिया की मारूफ शख्सियत अली सुफियान आफाकी मंगल को लाहौर में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 82 बरस थी, वो चंद दिनों से अलील थे। अपने कैरियर के इब्तदाई अय्याम के बारे में अली सुफियान आफाकी का कहना था,
57 में मैंने पहली कहानी लिखी थी ठंडी सड़क, जिसमें हमने कमाल को इंट्रोड्यूस किया था पहली बार। अच्छा, उसके बाद फिर मैं राइटर, मैं साफी भी था उस जमाने, जर्नलिस्ट भी था। फिर मैं 58 में जर्नलिज्म छोड़ दिया, जब मार्शल लगा तो होल टाइम में फिल्मों में चले।
जिस सहाफत को अली सुफियान आफाकी ने 1958 में मार्शल्ला के निफाज पर खैरबाद कहा, उसका आगाज उन्होंने जमात इस्लामी के तर्जुमान रोजनामे तस्नीम से 1951 में किया था। ये अखबार बंद हुआ तो वो चटान और फिर नवाए वक्त में सहाफती खिदमात अंजाम देते रहे। बाद हजां रोजनामा आफाक से मुंसलिक हुए तो वहां फिल्मी सफा मुतारिफ कराया और इस तरह मौसूफ का फिल्मी सनत से तारुफ भी हुआ। पहली फिल्म ठंडी सड़क के बाद आफाकी ने फिल्म अयाज के मुकालमे और मंजरनामा तहरीर किया और फिर आदमी और दोस्तोविस्की के नावल क्राइम एंड पनिशमेंट पर मबनी पाकिस्तानी फिल्म फरिश्ता तहरीर की। मारूफ हिदायतकार हसन तारिक के हमरा फिल्म कनीज बनाई। इस तरह बरसों अली सुफियान आफाकी को पाकिस्तानी फिल्मी सनत में एक मोतबर मुकाम हासिल रहा। अली सुफियान आफाकी 1933 में वस्ती भारत की मुस्लिम अक्सरियती रियासत भोपाल में पैदा हुए। तालीम भोपाल, मेरठ और लाहौर में हासिल की। فلمی مصروفیات کے علاوہ آفاقی دو درجن سے زیادہ کتابوں کے مصنف بھی تھے. ان میں کمندیں ان کے طنز و مزاح پر مبنی مضامین کا مجموعہ ہے، سیاسی باتیں اور سیاسی لوگ، سیاستدانوں اور دانشوروں کے انٹرویوز پر مبنی دو کتابیں ہیں. انہوں نے جماعت اسلامی کے بانی مولانا ابو لالا مودودی کی سوانح بھی تحریر کی تھی، درجن بھر سفر نامے لکھے، محمد علی جناح پر کتاب تصنیف کی، اور معروف شعرا سیف الدین سیف اور ساحر لدھیانوی پر کتب لکھنے کے علاوہ ملکہ ترنم نور جہاں کے فن گائیکی کو بھی ایک کتاب کا موضوع بنایا. ان سب تصنیفات کے علاوہ علی سفیان آفاقی نے فلمی الف لیلہ کے عنوان سے پاکستانی فلمی صنعت کی کہانی بڑے دل نشین انداز میں تحریر کی تھی. پاکستان میں فلمی صنعت ایک مرتبہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کر رہی ہے، تاہم پاکستانی فلمی صنعت کے سنہری دور کو لوگ یہاں اب بھی یاد کرتے ہیں، اور علی سفیان آفاقی کا شمار اس دور کی چند آخری مارکہ آرا شخصیتوں میں ہوتا تھا. افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور.
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30، بھارت میں 12، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز میں دن کا 1:30 بجا ہے. انجم ہیرلڈ گل خبروں کے تازہ بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہے. امریکی صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ نہ صرف فطری شراکت دار ہیں بلکہ امریکہ بھارت کا بہترین ساجھے دار بن سکتا ہے. صدر اوباما نے بھارت کے لیے اپنے تاریخی دورے میں ایک خطاب کے دوران دونوں ملکوں پر زور دیا کہ وہ غربت، ماحولیاتی تبدیلی اور عدم برداشت کے خلاف جنگ کے لیے اکٹھے کام کریں. اس بارے میں نئی دلی سے انجنا پسریچا کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نیلوفر مغل.
بھارت کے وزیر اعظم اور تاجر لیڈروں سے ملاقاتوں کے تقریباً 3 دن کے بعد منگل کے روز صدر براک اوباما نے امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں نئے باب کے آغاز کا پیغام بھارتی عوام کو بھی پہنچایا. ان کے الفاظ ہیں،
But I'm here because I'm absolutely convinced that both our peoples will have more jobs and opportunity and our nations will be more.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں اس لیے ہوں کیونکہ میں مکمل طور پر قائل ہوں کہ ہمارے ملکوں کے لوگوں کو مزید روزگار ملیں گے اور مزید مواقع دستیاب ہوں گے، ہماری قومیں مزید محفوظ ہوں گی، اور جب دو جمہوری قوتیں اکٹھے کھڑی ہوں گی تو دنیا زیادہ محفوظ ہوگی. یہ تھے صدر براک اوباما کے الفاظ. انہوں نے یہ بیان پیر کے روز بھارت کے یوم جمہوریہ کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کرنے کے ایک روز بعد منگل کے روز دیا. وہ پہلے امریکی صدر ہیں جو اس تقریب میں شریک ہوئے. منگل کے روز نئی دہلی کی سری فورٹ میں تقریباً 1500 سامعین سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر اوباما نے کہا کہ اکٹھے ہو کر امریکہ اور بھارت لوگوں کی زندگیاں بہتر بنا سکتے ہیں، اور قابل تجدید توانائی اور انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کر کے اور تجارت بڑھا کر غربت دور کر سکتے ہیں. امریکی صدر نے مزید کہا کہ حقیقی عالمی شراکت دار ہونے کے لیے دونوں ملکوں کو ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف کوششوں کی قیادت کرنی چاہیے. امریکہ اور بھارت چین کے بعد دنیا کے سب سے بڑے آلودگی پھیلانے والے ملک ہیں. اتوار کے روز مذاکرات میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ وہ گیسوں کے اخراج میں عالمی سطح پر کمی کے لیے صدر براک اوباما کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ اس ضمن میں دسمبر میں اقوام متحدہ کی ماحولیاتی امور سے متعلق سربراہ اجلاس میں بھی شرکت کریں گے. منگل کے روز مسٹر اوباما نے اس بات کا اعتراف کیا کہ بھارت جیسی ابھرتی ہوئی معیشت سے یہ کہنا بہت غیر منصفانہ دکھائی دے سکتا ہے کہ وہ فوسل فیول پر انحصار کم کرے.
But here's the truth. Even if countries like the United States curb our emissions, if countries...
وہ کہہ رہے ہیں کہ سچائی یہ ہے کہ حتیٰ کہ امریکہ جیسے ممالک بھی گیسوں کے اخراج میں کمی کریں یا ابھرتی ہوئی معیشتیں جیسے بھارت جسے بہت زیادہ ایندھن کی ضرورت ہے صاف توانائی تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، اسی لیے ہمارے پاس ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے موقع دستیاب ہے. منگل کے روز بھارت میں آخری بیانات میں صدر براک اوباما نے نوجوانوں کو با اختیار بنانے اور برابری کو فروغ دینے پر زور دیا. انہوں نے خواتین کے حقوق پر بھی بات کی اور کہا کہ اگر قومیں حقیقت میں خوشحالی کی خواہاں ہیں تو وہ اپنی نصف آبادی کے ہنر کو نظر انداز نہیں کر سکتی. 2 سال قبل نئی دہلی کی ایک بس میں نوجوان خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی اور قتل نے پورے ملک کو جھنجھوڑ دیا تھا، جس کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے. صدر براک اوباما کے الفاظ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر لڑکی کی زندگی اہمیت رکھتی ہے، ہر بیٹی وہی کچھ حاصل کرنے کا حق رکھتی ہے جو مواقع بیٹوں کو دستیاب ہیں، اور ہر خاتون کو سڑکوں پر چلنے، بس میں سفر کرنے اور محفوظ محسوس کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ بھی عزت اور احترام کا سلوک کیا جانا چاہیے جس کا وہ حق رکھتی ہے۔ امریکہ کے صدر نے مذہبی عدم برداشت کے خلاف بھی بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے عقیدے پر عمل کرے جس کا وہ انتخاب کرتا ہے، اور بغیر کسی سزا اور خوف کے آزادی سے ایسا کرے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بھارت کے ساتھ زیر انتظام کشمیر میں عسکریت پسندوں کے ساتھ مسلح جھڑپ میں بھارتی فوج کا ایک افسر اور ایک پولیس اہلکار ہلاک ہو گیا۔ منگل کے روز گڑبڑ والی اس ہمالیائی ریاست کے جنوبی ضلع پلوامہ کے علاقے ترال میں اس جھڑپ کے دوران دو باغی بھی ہلاک ہو گئے۔ اس بارے میں سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
جھڑپ جنوبی ضلع ترال کے ہنڈورا گاؤں میں منگل کی صبح اس وقت شروع ہوئی جب عسکری تنظیم حزب المجاہدین کا ایک اعلی کمانڈر عابد حسین خان کینسر کے مرض میں مبتلا اپنے بھائی کی عیادت کرنے کے لیے آبائی گھر پہنچا۔ عابد کے ساتھ اس کا ایک ساتھی شیراز احمد ڈار بھی تھا، لیکن ان کی وہاں موجودگی کے بارے میں انہوں نے گاؤں کو محاصرے میں لے کر نجی مکان کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ عہدیداروں کے مطابق بھارتی فوج کی 42 راشٹر رائفلز کے کمانڈنگ آفیسر کرنل منندر ناتھ رائے نے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر مکان میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن عسکریت پسندوں نے ان پر اندھادھند گولیاں چلائیں۔ کرنل رائے سمیت 5 فوجی اور پولیس والے زخمی ہو گئے۔ انہیں ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے سرینگر کے ایک فوجی اسپتال میں لایا گیا، جہاں کرنل رائے اور پولیس ہیڈ کانسٹیبل سنجیون سنگھ زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ مارے گئے فوجی آفیسر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اسے کل پیر کو ہی بھارت کے یوم جمہوریہ پر بہادری کے میڈل سے نوازا گیا تھا۔ بعد میں طرفین کے درمیان جھڑپ میں، جو بڑی دیر تک جاری رہی، دونوں عسکریت پسند بھی مارے گئے۔ فوج اور پولیس عہدیداروں نے عابد حسین کی موت کو اپنی ایک بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ ماضی میں کی گئی متعدد کاروائیوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے اس کا نام حفاظتی دستوں کو مطلوب ترین عسکریت پسندوں کی فہرست میں نمایاں طور پر شامل تھا۔ قابل ذکر ہے کہ مارے گئے عسکریت پسند کا والد جلال الدین خان خود بھی ایک پولیس آفیسر ہے، جبکہ اس کی والدہ ایک سرکاری ملازمہ ہے۔ اطلاعات کے مطابق جھڑپ کے فوراً بعد سینکڑوں شہریوں نے آزادی کے مطالبے کے حق میں اور بھارت کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے عسکری کمانڈر کے آبائی گھر کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ پولیس نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن مظاہرین مزاحمت کرتے ہوئے آگے نکل گئے۔ ترال کے کئی علاقوں میں دکانیں بند ہو گئیں اور ٹرانسپورٹ سروسز معطل کر دی گئیں۔ یوسف جمیل، اردو VOA، سری نگر۔
منگل کو چند نامعلوم مسلح افراد نے کوئٹہ کے مضافات میں 5 کانکنوں کو اغوا کر لیا۔ اس بارے میں کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں منگل کی صبح نامعلوم مسلح افراد نے 5 کانکنوں کو اغوا کر لیا، جن کی تلاش کے لیے سیکورٹی فورسز نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ حکام کے مطابق پاکستان مائنز ڈیولپمنٹ کے زیر انتظام کوئلے کی ایک کان میں کام کرنے والے مزدور سورنج کے علاقے میں اپنے کام کے لیے پہنچے تو وہاں نامعلوم مسلح افراد نے انہیں ایک چوکیدار اور ڈرائیور سمیت اغوا کر لیا۔ اغوا کار ان لوگوں کو قریبی پہاڑیوں میں لے گئے، جہاں ڈرائیور اور چوکیدار کو کچھ دیر کے بعد رہا کر دیا گیا، لیکن 5 کانکن اب بھی ان کے قبضے میں ہیں۔ مغویوں کی تلاش کے لیے لیویز اہلکاروں نے علاقے میں کارروائی شروع کر دی، لیکن تاحال اس زمن میں انہیں کوئی کامیابی نہیں ہو سکی ہے۔ بلوچستان کے 3 اضلاع کوئٹہ، بولان اور لورلائی کے مختلف علاقوں میں زیر زمین کوئلے کے بڑے ذخائر ہیں، جہاں سے کوئلہ نکالنے کے لیے تقریباً 50,000 افراد کام کرتے ہیں۔ بلوچستان میں کانکنوں کے اغوا کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے قبل بھی سورنج، مارواڑ، سنجدی، مچھ، ہرنائی اور دکی سے کانکنوں کو اغوا کیا جاتا رہا ہے، جن میں سے بعض کو قتل بھی کیا گیا۔ پاکستان مائنز ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے زیر انتظام چلنے والی کوئلے کی اس کان میں مارچ 2011 میں گیس بھر جانے سے دھماکہ بھی ہوا تھا، جس میں 50 سے زائد کانکن ہلاک ہو گئے تھے۔ قدرتی وسائل سے مالا مال، لیکن پاکستان کے اس پسماندہ ترین صوبے میں امن و امان کی صورتحال غیر تسلی بخش چلی آ رہی ہے، جبکہ آئے روز شدت پسندوں کی طرف سے سیکورٹی فورسز اور سرکاری املاک پر حملوں کے علاوہ ہدف بنا کر قتل کرنے اور اغوا کی وارداتوں کی خبریں منظر عام پر آتی رہتی ہیں۔ پیر کو بھی نصیر آباد کے علاقے میں ایک مسافر گاڑی نامعلوم شدت پسندوں کی طرف سے نصب بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی تھی، جس سے کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ صوبائی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں قیام امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کے باعث یہاں صورتحال ماضی کی نسبت خاصی بہتر ہوئی ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
امریکہ اپنی مغربی اتحادیوں کے ساتھ مشرقی یوکرین میں روسی مداخلت پر تشویش کا اظہار کر رہا ہے۔ امریکی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ علیحدگی پسندوں کے لیے روسی حمایت اور یوکرین کی سرحد پر روسی فوجوں کا اجتماع مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ اس بارے میں میگویل امایا کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
مشرقی یوکرین کے وسیع علاقے میں پھیلی ہوئی اس لڑائی کا ذمہ دار کون ہے؟ پیر کے روز روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اس کا ذمہ دار مغرب کو ٹھہراتے ہوئے کہا ہے۔ یہ ایک غیر ملکی لشکر ہے، اور اس صورت میں تو یہ نیٹو کی غیر ملکی فوج ہے۔ وہاں پر ان کی موجودگی یوکرین کے مفاد میں نہیں ہے۔ ان کا مقصد سیاسی طور پر روس کے اثر و رسوخ کو روکنا ہے۔ یہ الفاظ تھے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے۔ برسل سے نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے مسٹر پوٹن کے الزام کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے، یہ بیان بالکل فضول ہے کہ یوکرین میں نیٹو کا لشکر موجود ہے۔ وہاں پر کوئی نیٹو فوجی نہیں ہے۔ وہ غیر ملکی فورسز جو یوکرین میں لڑ رہی ہیں اصل میں روسی ہیں۔ یہ الفاظ تھے نیٹو کے سیکرٹری جنرل کے۔ نیٹو اور امریکہ روس پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ یوکرین میں علیحدگی پسندوں کی مدد کرنے کی غرض سے انہیں جدید اسلحہ، جس میں راکٹ سسٹم، باری توپخانے اور دیگر الیکٹرانکس جنگی ساز و سامان شامل ہیں، مہیا کر رہا ہے۔ ایک سینئر امریکی عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ روس ان کے الفاظ میں بے شرمی سے لوگوں اور اسلحے کو یوکرین میں داخل کر رہا ہے، جو یوکرین کو غیر مستحکم کرنے کے لیے کافی ہے۔ ممکن ہے امریکہ اس کا جواب روس کے خلاف مزید اقتصادی پابندیوں کی صورت میں دیں۔ امریکی وزیر خزانہ جیک لو کہتے ہیں، ہمارے پاس اور بھی طریقے ہیں۔ آج میں ان طریقوں کی تفصیل بتانے نہیں جا رہا ہوں، تاہم ہمارے پاس اور بھی طریقے ہیں۔ یہ الفاظ تھے امریکی وزیر خزانہ کے۔ جیک لو کا کہنا ہے کہ ان اقتصادی پابندیوں سے روس کی معیشت کو نقصان پہنچا ہے۔ تاہم ڈیموکریٹک سینیٹر کرسٹوفر کہتے ہیں کہ محض اقتصادی پابندیاں کافی نہیں ہیں۔ ان کے الفاظ، میرا خیال ہے کہ اب ہمیں یوکرین فوج کو فوجی ساز و سامان مہیا کرنا ہے۔ میرے خیال میں اب وہ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ ہفتوں اور مہینوں میں یہ بحث و مباحثے کا ایک حصہ ہوگا۔ یہ الفاظ تھے ڈیموکریٹک سینیٹر کرسٹوفر کے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں شہناز نفیس۔
پیر کے روز مشرق وسطی میں امن کے امکانات کے موضوع پر راؤنڈ ٹیبل نشر کی گئی۔ اس پروگرام کے میزبان تھے قمر عباس جعفری۔ اس میں خطے میں سعودی عرب اور ایران کے کردار پر بات کرتے ہوئے عرب نیوز کے سینئر ایڈیٹر سراج وہاب نے کہا،
جو صورتحال اس وقت قطع میں ہے، دونوں میجر پاورز سعودی عربیہ اور ایران دونوں خسارے میں اس وقت ہیں۔ جس طرح سے صورتحال ہے وہاں، عراق کے اندر جو داعش ہے اس سے ایران کو بہت زیادہ خطرہ ہے، حزب اللہ نے جو رول سیریا میں ادا کیا اس سے پوری سنی طاقتوں کو بہت زیادہ خطرہ ہے، حوثیوں نے جو یمن میں کیا اس سے سنی اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ پریشان ہے۔ لہذا گیو اینڈ ٹیک کا آپ نے جو کہا ہے، بالکل آنے والے دنوں میں یہی ایک اس کا طریقہ ہوگا۔ اس لیے کہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں اس وقت آپ جو دیکھتے ہیں وہ اسٹیلمیٹ کی صورت حال ہے۔ ایران अमेरिका से न्यूक्लियर डील करने जा रहा है, वो अपने आखिरी मराहल में है बातचीत के। जब वो डील हो जाएगी तो जाहिर है ईरान का जो रवैया मगरिब के हवाले से जो था उसके अंदर बहुत नरमी आएगी, ईरानी आवाम जो है वो भी मगरिब की तरफ देखेगी, उसके रवाबित ठीक ठाक होंगे। सऊदी अरब के अंदर अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रवाबित है, इसमें बहुत अच्छे रवाबित होने के और इम्कान है नई लीडरशिप के साथ भी, और अमेरिका भी जो है बहुत इसमें ज्यादा मुलव्वस न होते हुए ये चाहेगा कि इसके अंदर जो नॉन स्टेट एक्टर्स है जिसमें हिजबुल्ला, हूती, अलकायदा इन अरेबियन पेनिनसुला और दाइश, ये तमाम सारों को न्यूट्रलाइज किया जाए और इस रीजन को पैसिफाई किया जाए, और ये उसी वक्त मुमकिन है जब सऊदी अरब और ईरान गिव एंड टेक करके कोई एक ऐसी सूरत हाल पे पहुंचे जहां पे एक दूसरे की खत्ते में या एक दूसरे के मुल्क में किसी किस्म का कोई इंटरफेरेंस ना हो। तो मैं ये समझता हूं कि इसके बहुत कदीम इम्कानात है, 2015 के आखिर तक, अगर जून तक नहीं तो आखिर तक हम देखेंगे कि एक बहुत बड़ा सिनारियो यहाँ पे तब्दील होने जा रहा है, जिसके इंडिकेशंस ऑलरेडी इस वक्त मिल रहे हैं। इराक के अंदर जो नई हुकूमत है हैदर आबादी की, वो ठीक ठाक वहां पे है, बशर असद का मामला तय होना है, यमन के अंदर जो मामला तय होंगे उसका गिव एंड टेक आप सीरिया में देखेंगे, और जो सीरिया और यमन के अंदर जो गिव एंड टेक होगा उसका इंपैक्ट आप लेबनान में देखेंगे और लीबिया में देखेंगे, और ये तमाम सारी सूरत हाल आप देखेंगे कि एक साल के अंदर चीजें स्टेबलाइज होती नजर आएंगी। और वो जो साहब जिन्होंने बहुत सही कहा कि रशिया की जो इकोनॉमी खराब हुई है उसके वजह से उसको एक लेसन मिला है रशिया को कि वो इंटरनेशनल में उसका बहुत ज्यादा असर रसूख नहीं रहेगा, लिहाजा अमेरिका जो है वो स्टेबलाइजिंग फोर्स, अ फोर्स ऑफ मॉडरेशन, अ फोर्स फॉर गुड ऑफ द रीजन यहां पर होगा, और सऊदी अरब और ईरान दोनों के अंदर ये इदराक है कि ये पिछले 3-4-5 सालों में जो कुछ हुआ है उससे उनके ममालिक को बहुत खतरा लाहक हुआ है, बहुत नुकसान पहुंचा है, और यही इदराक के बाद, यही असेसमेंट के बाद आप देखेंगे कि दोनों मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी में रीअसेसमेंट होगा, और इस खत्ते में आप आने वाले दिनों में स्टेबिलिटी देखेंगे।
अमरीका के सदर बराक ओबामा 30 रुकनी वफ्त के हमरा मंगल को सऊदी अरब पहुंच गए, जहां वो साबिक फरमारवा अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज के इंतकाल पर ताजियत का इजहार करेंगे। इस्लामिक स्टेट के अस्करियत पसंदों ने इंटरनेट पर जारी किए जाने वाले पैगाम में आइंदा 24 घंटों के दौरान जापानी और उर्दन के मगवी को हलाक कर देने का ऐलान किया है। पैगाम में जापानी मगवी केंजी गोटो जोगो को उर्दन के हवाबाज मुताला कसीस बे की तस्वीर उठाए दिखाया गया है। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में दुबई की एक एयरलाइन की परवास पर मंगल के रोज फायरिंग के बाद मुतादिद एयरलाइनों ने बगदाद के बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे के लिए अपने परवाजें मनसूख कर दी हैं। दुबई एविएशन की परवाज फ्लाई दुबई जब लैंड कर रही थी तो इस पर कई गोलियां चलाई गईं। ये वाजे नहीं कि गोलियां कहां से चलाई गईं। लीबिया के हुकाम ने कहा है कि तराबलस के एक होटल पर मंगल के रोज अमरीकी हमले में 5 गैर मुल्की और 3 बॉडीगार्ड्स हलाक हो गए हैं। सिक्योरिटी अहदेदारों ने बताया कि मुसल्ला अफराद ने कोरंथिया होटल की इमारत पर हमला करते हुए अपनी गाड़ी धमाके से उड़ा दी और फायरिंग शुरू कर दी। ये वाजे नहीं हो सका कि यह हमला किसने किया था। यूक्रेन की फौज के तर्जुमान ने कहा है कि मशरकी यूक्रेन में पीर के रोज शुरू होने वाली लड़ाई में अब तक 9 फौजी हलाक और 29 जख्मी हो गए हैं। अक्वामे मुत्तहिदा के सियासी अमूर के सरबरा ने लड़ाई में इस इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है और इसे इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी करार दिया है। अमरीकी वजारत दिफा पेंटागन ने कहा है कि कुर्द जंगजू पेशमरगा ने शाम के सरहदी शहर कोबानी के 90% इलाके पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया है और दाइशी अस्करियत पसंदों के जंगी अहमियत के इस इलाके पर कब्जे को नाकाम बना दिया है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने जो बैनुल अक्वामी इतिहाद की दाइश के खिलाफ फिजाई हमलों की कयादत कर रहा है पेशमरगा कुर्द फोर्सेस को मुबारकबाद दी है और कहा है कि उन्होंने इंतहाई बहादुरी से लड़ते हुए दाइश जंगजुओं को पीछे धकेल दिया है। अमरीका के शिमाल मशरकी इलाकों में एक बड़े बर्फानी तूफान के 30 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई लेकिन ये उन पेशगोइयों से बहुत कम है जिसमें कहा गया था कि ये बदतरीन तूफान होगा और कई फुट बर्फ पड़ेगी। न्यूयॉर्क और न्यूजर्सी के गवर्नरों ने मंगल के रोज सफर पर पाबंदियों को हटा लिया जबकि कौमी मौसमी इदारे ने न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान ब्लेजर्ड के इंतबाह को इंतहाई कम कर दिया है। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई।
तो
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. ایک حالیہ تحقیق سے پتا چلا ہے کہ ایسے ملازمت پیشہ افراد جنہیں اپنی نوکریوں میں ذہنی دباؤ یا سٹریس کا سامنا رہتا ہے یا جن کی ملازمت بہت چیلنجنگ ہوتی ہے اور بہت کام کرنا پڑتا ہے، ان میں فالج کا حملہ ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے. ماضی میں بھی کئی تحقیقوں میں جاب یا نوکری پر ہونے والے ذہنی دباؤ کا براہ راست تعلق دل کے عوارض اور فالج کے ساتھ جوڑا گیا تھا. سویڈن میں اسکول آف ہیلتھ سائنسز کے تحت ہونے والی اس تحقیق کی سربراہی آئی فرانسن کر رہے تھے، جن کا کہنا ہے کہ ماضی میں بھی ملازمت پر ذہنی دباؤ اور فالج کے حوالے سے جو تحقیق کی گئیں، ان میں فالج اور ملازمت پر ذہنی دباؤ کے بارے میں مختلف نتائج سامنے آئے تھے. اس تحقیق میں یورپ میں نوکری اور فالج کے درمیان تعلق کے حوالے سے ماضی میں کی جانے والی 14 تحقیقوں کا بھی جائزہ لیا گیا. نتائج سے معلوم ہوا کہ ایسے افراد جنہیں نوکری میں مشکلات یا ذہنی دباؤ کا سامنا ہے، ان میں فالج ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. ایسے افراد زیادہ تر اسکیمک سٹروک میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اس قسم کی سٹروک میں دماغ کو آکسیجن کی سپلائی مکمل طور پر نہیں مل پاتی اور شریانوں میں خون جم جاتا ہے. اس تحقیق کے لیے 1985 سے لے کر 2008 تک یورپ میں ملازمت پر دباؤ اور فالج کے درمیان ربط کے حوالے سے کی جانے والی تحقیقوں کا جائزہ لیا گیا، جن میں تقریباً 200,000 افراد نے سوال نامے بھرے تھے. ایسے افراد جن کی نوکریوں پر کام کا دباؤ بہت زیادہ تھا، انہیں جاب سٹرین کے درجے میں رکھا گیا اور ایسے افراد کی تعداد 13-22% تھی. یورپ کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 100,000 افراد میں سے ہر سال 115 مرد حضرات اور 75 خواتین کو اسکیمک سٹروک ہوتا ہے. اس نئی تحقیق کے مطابق ملازمت کے دوران ذہنی دباؤ کا شکار رہنے والوں میں فالج ہونے کی شرح 24% بڑھ جاتی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس، کولیسٹرول کی بڑھتی شرح اور خاندان میں فالج کی ہسٹری کی وجہ سے بھی انسان میں فالج میں مبتلا ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے. یہ خبر پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ میں ماحول کے تحفظ کا بڑھتا ہوا رجحان اب امریکی یونیورسٹیز میں بھی واضح دکھائی دے رہا ہے، اور امریکہ بھر میں 300 سے زائد یونیورسٹیز ماحولیات کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہیں. ان یونیورسٹیز میں عمارتوں کو ماحول دوست بنانے کے علاوہ شمسی توانائی کا بہتر استعمال اور باغوں میں پودوں اور پھولوں کی کاشت وغیرہ جیسے سلسلے یقینی بنائے جا رہے ہیں، جبکہ ان درسگاہوں میں ماحولیات کے تحفظ کے حوالے سے نصاب کا بھی آغاز کیا گیا ہے. امریکی دارالحکومت کی جارج واشنگٹن یونیورسٹیز میں اسٹرابریز پک کر تیار ہو چکی ہیں. سورج مکھی کے پھول بھی اپنی بہار دکھا رہے ہیں. ایلوئی اسمتھ اس یونیورسٹی کی طالبہ ہیں اور یونیورسٹی کے اس باغ کی دیکھ بھال کرتی ہیں.
And then these are the little squash blossoms. You pick the male ones.
اس پودے کو اسکواش بلاسم کہا جاتا ہے. آپ پودا توڑ سکتے ہیں کیونکہ یہ سبزی نہیں دیتا. یہ باغ یونیورسٹی کے ان دو باغوں میں سے ایک ہے جنہیں رضاکار طالب علموں نے تیار کیا ہے، لیکن یہ باغ اس ماحولیاتی تحفظ کا ایک چھوٹا سا سلسلہ ہے جس کے حوالے سے جارج واشنگٹن یونیورسٹی کام کر رہی ہے. یہاں پر نئی عمارات ماحولیات کے تحفظ کو مد نظر رکھے ہوئے بنائی گئی ہیں. چیزوں کو دوبارہ قابل استعمال اور ماحول دوست چھتیں بنانے کے علاوہ یونیورسٹی ٹی وی اور ملٹی میڈیا پر طالب علموں کو ماحولیات کے تحفظ کے بارے میں آگاہی بھی دیتی ہے. میگن چیپل ماحولیات کے تحفظ کے شعبے کی انچارج ہیں.
Climate, water, and ecosystems. And we have begun to create projects on the ground that address
ہم نے یونیورسٹی کی 3 عمارتوں میں شمسی توانائی سے پانی گرم کرنے کا نظام لگایا ہے، جو امریکہ کی مشرقی ریاستوں میں ایسا سب سے بڑا سیٹ اپ ہے. ان کا کہنا ہے کہ ماحولیات کے تحفظ کے لیے یونیورسٹی نے 10 سال پہلے کوششیں شروع
کیں.
ہم نے موسم، پانی اور ایکو سسٹم کے حوالے سے ماحولیات کے تحفظ کے لیے یہ سارے پروجیکٹ شروع کیے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کاربن کے اخراج کو کم سے کم کر سکیں.
بارش کے پانی کو یہاں نہ صرف مقامی پودوں کی آبیاری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بلکہ اس بات کو بھی یقینی بنایا جاتا ہے کہ بارش کا یہ پانی مقامی دریا پوٹامک کی طرف زیادہ نہ جائے۔ چیپل براؤن بتاتی ہیں کہ 20,000 طالب علموں پر مشتمل یہ یونیورسٹی اب ماحولیات کے بچاؤ اور حفاظت کے لیے 140 سے زیادہ کورسز مہیا کر رہی ہے۔ ان کے مطابق طالب علموں نے یونیورسٹی کو ماحول دوست بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہم یونیورسٹی کو ماحول دوست بنانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایسا کرنا بہت ضروری ہے اور ہمارے طالب علم بھی اس حوالے سے تجاویز دیتے رہتے ہیں۔ ماحول کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم دا سسٹینیبل انڈاؤمنٹ انسٹیٹیوٹ کے مطابق امریکہ میں ہائی اسکول کے بعد کالج کا چناؤ کرتے وقت 2/3 طالب علم ان درس گاہوں کا انتخاب کرنا پسند کرتے ہیں جو ماحول دوست ہوں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آج فکر فن میں ہم نے بات کی ہے گلوکار علی عباس سے ان کے پہلے البم کے بارے میں۔
یہ جس کو ہو جانا دل اس کا کھو جانا چین پھر اسے نانا رے عشق مر جانا رے عشق مر جانا رے۔
علی آپ کا پہلا البم عشق کمال کے نام سے ریلیز ہوا ہے، کچھ بتائیے ہمارے سامعین کو کہ جنوں کچھ کر دکھانے کا سے لے کر عشق کمال تک کا یہ سفر کیسا رہا؟
جرنی اس کی، میں جب سے انڈیا سے آیا ہوں تب سے آن ورڈ میں اس پہ ہی کام کر رہا تھا۔ وہ فرسٹلی تو مجھے یہ کچھ ایسا فیل ہوا تھا کہ میں نے کس طرح کا میوزک کرنا ہے، تو پھر اس پہ بھی کچھ ایک دو سال ویسٹ ہوئے، تھوڑا اس پہ بھی لگے، تو دین فائنلائز کچھ اس طرح کی کچھ اسٹریٹجی بنائی میں نے کہ تھوڑا سا ایک تو اپنا جو رنگ ہے، جو ایک ہمارا ٹریڈیشن ہے، تو اس چیز کو بھی مینٹین ساتھ رکھتے ہوئے ہم تھوڑا سا اس کو ماڈرنائز طریقے سے بھی لے کے انسٹرومینٹلی کچھ چینج کر کے بچھوڑا سانگ کا کافی اچھا ریسپانس مل رہا ہے۔
بچھوڑا کی بلائے اے تینو کی بتائے، بچھوڑا کی بلائے اے تینو کی بتائے۔
علی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سن 2012 میں آپ کا انٹرویو کیا تھا، اور اس سے کچھ برس قبل سن 2008 میں بھارت میں موسیقی کے مقابلے جنوں کچھ کر دکھانے کا میں آپ کو بہترین گلوکار کا ایوارڈ دیا گیا تھا، اور پاکستان آنے کے بعد آپ اس وقت جدوجہد میں مصروف تھے۔ اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا ہے، تب اور اب علی عباس خود کو کہاں پاتا ہے؟
الحمدللہ بڑا اچھا ہے، ابھی تو منزل کافی دور ہے، انشاءاللہ اس سے تھوڑا بہت ساتھ ساتھ محنت بھی جاری رہتی ہے۔
تجھے ہوا کیا
یہ البم بھارت سے ریلیز کیا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ؟
اصل میں نا جب میں یہ بنا رہا تھا، پہلے تو میں سوچ ہی نہیں رہا تھا اس چیز کو لے کے کہ میں کہاں سے لانچ کروں اور کس طرح سے، کوئی میرے دو جانے والی تھے کوئی انڈیا میں، تو جسٹ میں نے ایسے ہی ان سے پوچھا، وہ ان کو میں یاد تھا جنون ٹائم سے، تو انہوں نے کہا یہ ہاں ہم ان کا کرتے ہیں، تو ایک اچھی اپرچونیٹی تھی وہاں سے، تو اس طرح کا وہ گانے جب انہوں نے سنے تو ان کو وہ البم پسند آیا، تو انہوں نے آگے جی ہم یہ اس کو لانچ کرتے ہیں۔
تیرے درس کو ترسے نے، تیرے درس کو ترسے نے، یوں رم جھم برسے نے، جیسے رو
طرح کے گیتوں میں اپنی مدھر آواز کا جادو جگایا ہے، لیکن وہ خود صوفی میوزک زیادہ پسند کرتے ہیں۔
میں فیل کرتا ہوں وہ زیادہ صوفی جو ہے نا، تھوڑا لائٹ کلاسیکل میوزک اس طرح کی، وہ میں زیادہ ایزیلی اور جو دل سے بھی گا لیتا ہوں وہ چیز۔
تو اچھا، اس البم میں آپ کو سب سے اچھا گیت جو ہے وہ کون سا لگتا ہے؟
سارے بیسٹ ہیں، میں تو آپ کو سارے سنا دیتا ہوں۔
क्यों जागे जागे हैं मुझे, क्यों प्यासे प्यासे हैं नैना मेरे, क्यों जागे जागे हैं अरमा मेरे, क्यों है बेकरारिया वही बता, मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला।
बहुत शुक्रिया अली अब्बास।
कब से हूँ क्या बताऊँ जाने खराब में, शब आए हिजर को भी रखूं घर हिसाब में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ सादिया असद।
मुझ तक कब की बज़्म में आता था दौरे जा।
सामाइन इसके साथ हमारा ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। हमारे इस प्रोग्राम की एडिटर थी मुदस्सिरा मंजर, प्रोड्यूसर वीटो मीर, साउंड इंजीनियर निश्वां काले। पाकिस्तान में इस वक्त मंगल की रात के 12, भारत में 12:30 और यहां हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 2 बजा चाहते हैं। अपने मेजबान अंजुम हैरल्ड गिल को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।